اور اس حدیث کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ الناس یوم القیامت فیہتمون لذلك فیقولون لو استشفعنا علی ربنا حتی یریحنا من مکاننا هذا قال فیأتون آدم علیہ الصلاة والسلام فیقولون انت آدم ابو الخلق خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. حشر کے اس دن کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ پریشانی کی وجہ سے فیہتمون لذلک اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے اور تکلیف اور اذیت کی وجہ سے یہ سارے کے سارے یہ کہیں گے لو استشفعنا علی ربنا حتی یریحنا من مکاننا هذا کہ اگر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت اور سفارش پیش کریں شاید اللہ تعالی ہمیں اس دن کی اس ہولناکی سے نجات دے اور یہ جو حتی یریحنا من مکاننا هذا یہاں تک کہ ہمیں اس تکلیف دے اور مشقت والے دن اور اس جگہ سے ہمیں کسی راحت اور آرام والی جگہ اللہ تعالیٰ بھیج دیں. فیأتون آدم علیہ الصلاۃ والسلام, تو چونکہ سب سے پہلے جو ابو البشر ہیں اور جو بابا ہیں سب کے وہ آدم ہیں علیہ الصلاۃ والسلام, تو یہ سارے کے سارے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابو الخلق ہیں, آپ سارے کے سارے انسانوں کے والد اور بابا ہیں. خلقك الله بيده, آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ کے اندر اللہ تعالی نے جان اور روح ڈالی اور فرشتوں کو حکم دیا اور فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا. یہ سارے آپ کے بلند مقام کو بیان کریں گے, اس لیے کہ جب کسی سے کوئی سفارش کی جاتی ہے, شفاعت کی جاتی ہے, تو پہلے اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا جو طریقہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھایا وہ بھی یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو, اس کے جو اسماء اور صفات ہیں وہ بیان کرو. اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے, شان کریمی ہے, شان ستاری ہے, شان غفاری ہے, لطف و کرم کا معاملہ ہے, وہ حلیم ہے, وہ لطیف ہے, وہ کریم ہے, وہ رؤوف الرحیم ہے. یہ سارے اسماء اور یہ صفات اللہ کے سامنے پیش کرو کہ اے ہمارے رب, تو تو بہت بڑا لطیف ہے, تو تو بہت بڑا حلیم ہے, تو تو بہت بڑا کریم ہے, اور تیرے لیے ہم جیسے کمزوروں کو بخش دینا اور ان کی مغفرت کرنا تیری رحمت سے کوئی یہ چیز بعید نہیں ہے. اس طریقے پر رغبت دی جاتی ہے. انسانوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کی شان بیان کی جاتی ہے اور تاکہ ان کے دل میں رغبت پیدا ہو, دل نرم ہو اور وہ سائل کو کچھ عطا کرے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ مناقب بیان کیے جائیں گے اور یہ کہا جائے گا اشفع لنا عند ربک حتی یریحنا من مکاننا هذا. یہ شفاعت کی پہلی قسم کا مطالبہ ہے. اس چیز کا مطالبہ نہیں ہے کہ ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے, ہمیں معاف کر دیا جائے, ہماری مغفرت کر دی جائے, اس لیے کہ اس چیز کا تو تصور بھی اس دن کسی کے ذہن میں نہیں ہوگا. اس دن تو صرف یہ چاہے گا ہر انسان کہ کسی طریقے سے مجھے اس قیامت کے دل کی سختی سے نجات ملے. اس لیے یہ کہیں گے کہ اشفع لنا عند ربک حتی یریحنا من مکاننا هذا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرو تاکہ اس مصیبت سے ہمیں نجات ملے جس میں آج کے دن ہم گرفتار ہیں. فیقول لست هناکم, آدم علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہیں گے کہ آج شفاعت کا میں اہل نہیں ہوں. فیذکر خطیئته التی اصاب فیستحی ربه منها, آدم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی لغزش کو پیش کریں گے لوگوں کے سامنے کہ مجھ سے تو لغزش ہو گئی تھی اور مجھے اپنے رب کے سامنے آج اپنے ہونٹ کھولتے ہوئے حیا آتی, میں یہ جرات اپنے اندر نہیں پاتا کہ اپنے رب کے سامنے آج کے دن میں شفاعت کروں. ولیکن اُعْتُ نُوحًا، وہ نوح علیہ السلام کا حوالہ دیں گے کہ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اول رسول بعثہ اللہ، رسولوں میں سب سے پہلے وہ رسول ہیں. قال فَيَأْتُونَ نُوحًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، یہ لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے. فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، وہ بھی معذرت کریں گے. فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا، وہ بھی اپنی لغزش کو پیش کریں گے اور اپنے رب کے سامنے کچھ کہتے ہوئے جھجکیں گے اور حیا محسوس کریں گے، اور وہ حوالہ دیں گے، کہیں گے اُتُو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام الذی اتخذہ اللہ خلیلا، وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کے خلیل ابراہیم کے پاس جاؤ. فیأتون ابراہیم، یہ لوگ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے، حتیٰ کہ یہ طویل حدیث ہے، آخر میں یہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہیں گے ان سے کہ اُتُو محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدًا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ تم لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان کا جو اکرام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی لغزشیں اگلی پچھلی ساری اللہ نے معاف کر دی ہیں اور وہی اللہ تعالی کے سامنے کچھ بول سکتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیأتونی فاستأذن علی ربی فیؤذن لی فاستأذن علی ربی فیؤذن لی، ارشاد فرمایا کہ لوگ سب میرے پاس آئیں گے اور میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا شفاعت کی، حتیٰ کہ مجھے اجازت ملے گی. فإذا انا رأيته وقعت ساجدا، جب میں اپنے رب کے سامنے حاضری دوں گا تو وقعت ساجدا، فوراً سجدے میں گر جاؤں گا. فيدعوني ما شاء الله، اور میں اللہ تعالی سے وہ دعائیں مانگوں گا جن دعاؤں کا اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوگا. فیقال یا محمد ارفع رأسک قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع، مجھ سے یہ کہا جائے گا کہ اپنے سر کو اٹھاؤ. قل تسمع، کہو تمہاری بات آج سنی جائے گی. سل مانگو، تعطى آج تمہیں عطا کیا جائے گا. اشفع شفاعت کرو، تشفع تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. فارفع رأسی میں سر اٹھاؤں گا. فاحمد ربی بتحمید يعلمنیه ربی، سر اٹھا کر میں اپنے رب کی وہ تعریف کروں گا جو خود وہ مجھے سکھائے گا. یعنی سارے جو کمال ہیں بلکہ کمالات ہیں اور جو صفات ہیں ان سب کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے کہ توفیق اسی کی طرف سے ملتی ہے. ثم اشفع، پھر میں شفاعت شروع کروں گا. فیحد لی حدا، میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی. یہ کہہ دیا جائے گا کہ تمہاری ایک حد ہے، اس حد تک تم شفاعت کر سکتے ہو لوگوں کی. فأخرجهم من النار، لوگوں کو میں جہنم سے نکالوں گا. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شفاعت تو یہ کریں گے کہ اس دن کی ہولناکی سے لوگوں کو نجات کی درخواست پیش کریں گے اور اس شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو شفاعت آپ کی، جس شفاعت کو اس حدیث میں ذکر کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ تیسری شفاعت یہ ہوگی کہ وہ لوگ کے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے ان کو آپ جہنم سے نکالیں گے. فأخرجهم من النار، میں جہنم جانے والوں کو جہنم سے نکالوں گا. وأدخلهم الجنة، اور جنت میں ان کو داخل کر دوں گا. ثم أعود فأقع ساجدا، میں دوبارہ واپس پلٹوں گا اور پھر اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا. فَيَدَعُونِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَدَعَنِي، ثم قال، دوبارہ میں وہی دعا کروں گا جس کا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اور پھر مجھ سے کہا جائے گا ارفع رأسک یا محمد قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع. اور اس کے بعد پھر آپ سے یہ کہا جائے گا کہ فیحد لی حدا، تمہارے لیے ایک حد مقرر ہے، اور پھر آپ جہنم میں سے فاخرجهم من النار وادخلهم الجنہ. اس طریقے پہ تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت کریں گے. متفق علیہ حدیث میں تین بار یہ الفاظ موجود ہیں کہ ثم اعود ثم اعود، میں پھر واپس پلٹوں گا اور پھر شفاعت کی درخواست پیش کروں گا. تو متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ تین بار آپ شفاعت کریں گے، اور تینوں بار ایک حد تک آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اور جہنم میں سے بہت ساروں کو آپ نکال کر جنت میں داخل کریں گے. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی یہ ارشاد فرمائیں گے اللہ تعالی سے کہ یا ربی ما بقی فی النار الا من حبسه القرآن ای وجب علیہ الخلود. آخر میں میں خود ہی اللہ تعالی سے عرض کروں گا کہ اے میرے رب، اب جہنم میں صرف وہ لوگ رہ گئے ہیں جن پر جہنم میں رہنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیا گیا، اور ان کے لیے واجب ہو گیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جو ارشاد فرمایا الا من حبسه القرآن، سوائے اس کے کہ جس کو قرآن نے جنت میں جانے سے روکے رکھا. اس حبسه القرآن کی تفسیر ایک تو اس حدیث میں موجود ہے ای وجب علیہ الخلود، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں. ظاہر ہے قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ کافر، مشرک، منافق اور قاتل، یہ وہ ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، منافق ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور قاتل جس نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی اور اس کی توبہ اللہ نے قبول نہ کی، تو قاتل یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور حبسہ القرآن، یہ لفظ ہمیں ڈراتا ہے کہ قرآن کو پیٹھ دکھانے والے اور قرآن سے منہ پھیرنے والے اور قرآن کی بے ادبی کرنے والے اور قرآن کے احکام اور اس کے قوانین کو نہ ماننے والے، ان کے بارے میں بھی اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ان میں شامل ہو جائیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو قرآن کو اپناؤ اور قرآن پر عمل کرو، قرآن کو پڑھو، اس کو حفظ کرو، اس سے محبت کرو، اور یہ وہ کتاب ہے جو تمہیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گی. جو شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کر رہے ہیں، اسی طرح کی شفاعت قرآن بھی کرے گا، اس کو آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں اور عمل کرنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا اور جنت میں ان لوگوں کو داخل کروائے گا. اور یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو کہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور یہ متفق علیہ حدیث ہوئی، اس میں تین بار شفاعت کا ذکر ہے، اور لیکن صحیح مسلم میں یہی انس رضی اللہ عنہ ایک اور جملے کا اضافہ اس حدیث میں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم آتیہ الرابعہ. صحیح مسلم میں یہ ہے کہ آپ چار بار شفاعت کریں گے، متفق علیہ حدیث میں یہ ہے کہ تین بار شفاعت کریں گے، لیکن صحیح مسلم کی حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں ثم اعود الرابعہ، میں چوتھی بار پھر شفاعت کروں گا. تو چار بار آپ اپنی امت کی شفاعت کریں گے، امت کی سفارش کریں گے، اور امت کے بہت سارے لوگوں کو جو جہنم میں جا چکے ہوں گے وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے. یہ جو حدیث ہے اس میں ایک تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ حشر کے میدان میں جو پہلی قسم کی شفاعت تھی وہ اس حدیث سے ثابت ہوئی. اور دوسری چیز اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جہنم میں جو لوگ چلے جائیں گے ان لوگوں کو آپ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے. شفاعت کی جو پانچ قسمیں ہم نے بیان کی ان میں پہلی قسم یہ تھی کہ حشر کے میدان کی ہولناکی سے نجات کی شفاعت اور سفارش, اور ان میں چوتھی قسم یہ تھی کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے جائیں گے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنا. تو پہلی اور چوتھی دونوں قسموں کی شفاعت کا ثبوت اس حدیث سے ہمیں مل گیا. اور صحیح مسلم ہی کی ایک اور حدیث میں اسی واقعے کو ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہوں گا تو فَأَنْطَلِقُ حَتَّى, ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِن مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي. میں عرش کے نیچے جا کر سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں شفاعت کی درخواست پیش کروں گا اور اللہ تعالی کی طرف سے مجھے الہام ہوگا, میرے دل پہ القا ہوگا اور اللہ تعالی کی تحمید, اس کی حمد اور اس کی بہترین ثنا اللہ کی طرف سے مجھے سکھائی جائے گی جو کہ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں سکھائی. جب وہ حمد اور ثنا مجھے سکھائی جائے گی اس کو بنیاد بنا کے میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں شفاعت کی درخواست کو پیش کروں گا. اور صحیح مسلم میں اور ترمذی دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَخِرُّ سَاجِدًا لِرَبِّي ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِن مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ لَمْ يَفْتَحُ عَلَىٰ أَحَدٍ قَبْلِي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول يا ربي فأقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ تعالی کے سامنے سجدے میں اپنے سر کو رکھیں گے اور خاص حمد اور ثنا اپنے رب کی بیان کریں گے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع, اپنے سر کو اٹھاؤ, سوال کرو, تمہیں آج دیا جائے گا, شفاعت کرو, تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. فارفع رأسی, میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا اور کہوں گا فاقول یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی, تین بار آپ اپنی امت کا نام لیں گے, تین بار شفاعت کریں گے اپنی امت کا نام لے لے کے یا ربی امتی, اس امت کے لیے بار بار شفاعت کرتے ہیں اور اس امت کے غم میں کبھی بھاگے بھاگے پلسرات کے پاس جاتے ہیں اور کبھی میزان کے پاس جاتے ہیں اور کبھی حوض کوثر پہ ان کا انتظار کرتے ہیں, اس امت کا جو امت جان بوجھ کے عمدن قصدن بغیر کسی عذر کے کھلم کھلا اپنے اتنے پیارے اور اتنے شفیق اور اتنے رحیم بلکہ رؤوف الرحیم پیغمبر کی مخالفت کرتی ہے. یہ وہ پیغمبر ہیں جو اپنا نام نہیں لیتا, کسی اور چیز کو بیان نہیں کرتا, اپنی امت کا نام لیتا ہے، یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی. اور امت سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے رسول کے لیے اللہ نے کچھ سنتیں بنائی ہیں، کچھ طریقے بنائے ہیں، جس طرح صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالی نے تمہارے اس رسول کے لیے کچھ راستے یعنی سنتیں بنائی ہیں، ان سنتوں کو اگر اپنا لو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی، اور اگر ان سنتوں کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. آج امت کا فرد بجائے اس کے کہ اپنے اتنے شفیق ماں باپ سے کئی گنا زیادہ شفقت کرنے والی شخصیت اور ہستی، اس کی سنتوں پر عمل کرنے کے بجائے اس کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے. اس کی سنتوں پر عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ گنتی پہ اور انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو 100% رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. ہماری شکل رسول کی مخالف، ہمارا لباس رسول کا مخالف، ہمارا کھانا پینا رسول کا مخالف، ہمارے رسم و رواج رسول کے مخالف، ہمارا اٹھنا بیٹھنا رسول کا مخالف، ہمارے گھر کی زندگی مخالفت شریعت میں گزرتی ہے، باہر کی زندگی مخالفت شریعت میں گزرتی ہے. جب کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے رسول کی پیاری سنت ہے، یہ تمہارے پیارے رسول کی پیاری سنت ہے، اس پر عمل کرو گے تو دین دنیا کی فلاح و کامیابی پاؤ گے، تو اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے کے بجائے اس سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. دنیا میں کوئی آدمی اگر آپ کو 5 روپے بھی دے دے، اور اگر آپ نمک حرام نہ ہو، اچھے خاندان سے آپ کا تعلق ہو، جب تک آپ زندہ ہوں اس آدمی کے ان 5 روپوں کے احسان کا بدلہ آپ چکا نہیں سکیں گے، اور اگر چکا بھی دیں گے تو کم از کم اس کی یہ نیکی زندگی بھر یاد رکھیں گے. ہم نے تو وہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنی آئندہ نسلوں اور اولاد تک کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ جو فلاں آدمی ہے اس نے میرے ساتھ کسی وقت نیکی کی تھی، تم لوگ میرے مرنے کے بعد اس کو بھولنا نہیں، اس کا خیال رکھنا، وہ میرا محسن ہے، اس نے برے وقت میں میری مدد کی تھی. لیکن یہ کیا ہے؟ وہ ہستی جو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ سے آپ کو بچا رہی ہے، وہ آگ کے جس آگ کے سامنے دنیا کی آگ کی کوئی وقت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی نجات دینے کے لیے وہ پریشان ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری امت ساری کی ساری جنت میں داخل ہو جائے. اس شفیق اور رؤوف الرحیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حال یہ ہے، اور اس کے احکامات کا حال یہ ہے کہ جب نوجوانوں سے کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں عمل جو ہے یہ تمہارے پیارے اور محبوب رسول کی سنت ہے، اس پر عمل کرو، نوجوان تیار نہیں ہوتے. بوڑھوں سے کہا جاتا ہے کہ اب تو اللہ سے ڈرو اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لو، وہ تیار نہیں ہوتے. عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے اس محبوب اور شفیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکامات چھوڑے ہیں، ان پر عمل کرو، عورتیں تیار نہیں ہوتی. اقتدار والوں اور حکومت والوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام چھوڑا ہے، اس کو اپنے اوپر اور دوسروں پہ نافذ کرو، وہ تیار نہیں ہوتے. فرد تیار نہیں ہوتا، معاشرہ تیار نہیں ہوتا، عالم تیار نہیں ہوتا، جاہل تیار نہیں ہوتا. آج امت کا حال یہ ہو گیا ہے کہ نام تو اس رسول کا سب سے زیادہ لوگ لیتے ہیں، دن بھی اس رسول کے نام پہ لوگ کتنے مناتے ہیں اور کتنی تقریبات ہوتی ہیں اس رسول کے نام پہ، لیکن انہی تقریبات میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہے. یہ شفیق اور یہ رؤوف الرحیم جن کے بارے میں خود قرآن نے کہا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ تم پہ رؤوف الرحیم نبی ہے. یہ اس دن یہ کہتا ہے یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی. ارشاد فرمایا اللہ تعالی جب امت پہ شدت شفقت کو دیکھے گا, یعنی یہ نبی اپنی امت پہ اتنا شفیق اور مہربان ہے, تو اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا ادخل من امتک من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ. تم اپنی امت کے لوگوں کو جنت کے جو دائیں طرف کے دروازے ہیں, فرمایا جنت کے دروازوں میں من الباب الایمن جو دائیں طرف کا دروازہ ہے جنت کے دروازوں میں سے, اس میں سے اپنی امت کے لوگوں کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دو. یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شفاعت جس کو ہم نے دوسری شفاعت میں بیان کیا تھا, کہ دوسری شفاعت یہ ہوگی کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے. اللہم اجعلنا وإیاکم من ہؤلاء, اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے کہ جن کو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جنت کے دائیں دروازے سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں. تیسری قسم جو اس شفاعت کی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کبائر کے مرتکب ہوں گے, جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہوا ہوگا, اور ان کے لیے جہنم جانے کی سزا تجویز ہو جائے گی, اور اس کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں شفاعت کریں گے تو اللہ تعالی اس شفاعت کو جس کے بارے میں چاہیں گے یا جن کے بارے میں چاہیں گے قبول فرمائیں گے. اب اس کے لیے نہ تو کوئی وقت کی کوئی تفصیل حدیث میں موجود ہے کہ یہ شفاعت کس مرحلے پر ہوگی, اور نہ یہ بتایا گیا ہے کہ شفاعت کتنے لوگوں کی ہوگی, مجموعی طور سے ان کی تعداد کتنی ہوگی. یہ ایک عام حکم ہے کہ جن کے بارے میں جب اللہ تعالی چاہیں گے اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت کی درخواست کریں گے تو اللہ تعالی اس درخواست کو قبول فرما کر ان لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دلا کر جنت میں داخلے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے. تو تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں اور جن کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت ہے, بلکہ جو اصل شفاعت ہے آپ کی حقیقت میں وہ تو ہے ہی کبائر کے مرتکب لوگوں کے لیے, جیسا کہ امام الطبرانی نے جس حدیث کو نقل کیا ہے اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی لأہل الكبائر من امتی, میری جو شفاعت ہے وہ میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبائر کا ارتکاب کر چکے ہوں گے. اور اسی شفاعت کے ضمن میں صحیح مسلم میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں اور اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد موجود ہے کہ اما اہل النار الذین هم اہلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جو لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہوں گے تو وہ تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, ہم الذین اہلھا وہ تو اہل جہنم ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. لا یموتون فیھا ولا یحیون, نہ اس میں وہ جی سکیں گے اور نہ ان کے لیے وہاں موت ہوگی. ولیکن ناس, لیکن بعض لوگ وہ ہوں گے, اصابتہم النار, جن کو جہنم کی سزا ملے گی کچھ عرصے کے لیے, بخطایاہم او بذنوبہم, ان کے گناہوں کی وجہ سے, ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے ان کے لیے جہنم کی سزا تجویز ہوگی. وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم کی اس سزا کو وہ چکھیں گے, اس سزا کو وہ چکھیں گے, حتی اذا کانوا فحما, یہاں تک کہ جہنم میں یہ لوگ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے, حتی کہ یہ لوگ جہنم میں جل جل کر کوئلہ بن جائیں گے, حتی اذا کانوا فحما, کوئلہ بن جائیں گے جب یہ سزا ان کو مل جائے گی اور یہ عرصہ جہنم میں گزار لیں گے. اذن بالشفاعۃ, اس کے بعد اجازت دی جائے گی شفاعت کی. فجیء بہم ضبائر ضبائر, تو ان کو گروہوں اور جماعتوں کی شکل میں, مجموعوں کی شکل میں لایا جائے گا. فبثوا علی انہار الجنہ, اور ان کو جنت کی جو نہریں ہیں ان میں غوطے دیے جائیں گے, اور اہل جنت سے کہا جائے گا کہ افیضوا علیہم, آؤ ان پر تم بھی پانی بہاؤ. فینبتون نبات الحبہ تکون فی حمیل السیل, فرمایا جس طریقے پہ تیز پانی کے بہاؤ کی وجہ سے زمین پہ کچھ چھوٹے چھوٹے پودے اگاتے ہیں, اس طریقے پہ آہستہ آہستہ ان کے جسم کی اثرنو نشو نما ہوگی, ان کا جسم دوبارہ بنے گا. جب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں ان کی مثال دی, تو عموماً یہ جو بارش وغیرہ ہوتی ہے یہ دیہات کے علاقوں میں ہوتی ہے, اور یہ چیزیں وہ لوگ جانتے ہیں جن کو دیہات کی زندگی سے پالا پڑتا ہے. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ مثال پیش کی تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ, یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ دیہات میں بھی گزارا ہے. یہ مثال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش کی کہ اس طریقے پہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, ان کے جسم جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے, ان کو دوبارہ پھر زندہ کیا جائے گا جنت کے جو نہریں ہیں ان نہروں کے پانی سے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کبائر کے مرتکب ہو چکے ہوں گے اور اپنے ان کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم کی سزا چکھیں گے, جہنم میں جائیں گے, جہنم میں رہیں گے, یہاں تک کہ جب تک اللہ چاہے گا یہ وہاں رہیں گے, اور جب اللہ کا حکم ہوگا, واللہ اعلم وہ حکم کب ہوگا, کتنے سالوں بعد ہوگا, کتنے ہزار برس بعد ہوگا, اس لیے کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے, جیسا کہ قرآن میں موجود ہے 50,000 سنہ. اب اگر ایک دن کی سزا بھی کسی کے لیے یہ تجویز ہو گئی کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہیں, آپ شفاعت کے مستحق ہیں, لیکن آپ کو صرف ایک دن کی سزا دی جاتی ہے جہنم میں, اور وہ دن اگر 50,000 سال کے برابر ہے تو گویا کہ 50,000 سال کی سزا اس کو مل گئی. اور اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ شفاعت کے مستحق ہو گئے, آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یا کسی اور شفاعت کرنے والے کی شفاعت ہم نے قبول کر لی, لیکن صرف معمولی سی سزا آپ کو ہم یہ دیتے ہیں کہ آدھا دن آپ نے جہنم میں رہنا ہے, 24 گھنٹے اگر دن رات کے ہیں تو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے 12 گھنٹے وہاں رہنا ہے, آدھا دن اگر 12 گھنٹے تصور کیے جائیں یا 6 گھنٹے ہی تصور کر لیے جائیں, آدھے دن کی سزا اگر کسی کو مل جائے تو وہ 25,000 سال کی سزا ہوگی. اور اگر کسی سے کہا جائے کہ اس سے بھی کم تو 12,500 سال کی سزا اس سے کم ہوگی. تو یہ جو شفاعت کے متعلق احادیث ہیں ان کو سن سن کے ایمان تازہ ہوتا ہے, اللہ تعالی کی رحمت سے امید پیدا ہوتی ہے, لیکن انسان اپنے گناہوں کو دیکھ کر ڈرے, محض ڈر اور صرف ڈر یہ بھی مناسب نہیں ہے, اور خوش فہمیوں کی دنیا میں رہنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور صحیح مسلم ہی میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, جس حدیث میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ اس امت کے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی سزا بھگتیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے جب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو شفاعت کی اجازت ملے گی ان لوگوں کے حق میں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت کریں گے تو ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ شفاعت کی چوتھی قسم تھی. اور اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں یہی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اللہ اہل الجنۃ الجنۃ يدخل من يشاء برحمته ويدخل اہل النار النار ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فاخرجوه فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة او الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة الى جانب السيل ألم تروها كيف تخرج سمراء ملتوية. اس حدیث میں بھی یہ ارشاد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا موجود ہے کہ جنت جانے والے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے, یدخل من یشاء برحمتی, اللہ تعالی جس پہ چاہے اپنی رحمت کرے اور اس کو جنت میں داخل کرے, اور ویدخل اہل النار النار, جہنم جانے والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے. یہ مرحلہ طے ہو جائے گا, لوگ چلے جائیں گے, جس نے جنت جانا ہوگا وہ جنت چلا جائے گا, جس نے جہنم جانا ہوگا وہ جہنم چلا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے جب شفاعت کی اجازت ملے گی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو, اور پھر اس امت کے بعض صالح اور متقی لوگ بھی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالی شفاعت کی اجازت دے گا. تابعین اور سلف صالحین سے منقول ہے کہ وہ علماء ہوں گے. تو صالح اور متقی افراد جو اس امت کے ہوں گے ان کو شفاعت کی اجازت ملے گی جس طریقے پہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو شفاعت کی اجازت ملے گی, اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ انظروا من وجدتم فی قلبه مثقال حبۃ من خردل من ایمان فاخرجوا, اور جس کے دل میں تم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان پاتے ہو اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو. تو یہ لوگ جب جہنم میں جائیں گے اور تلاش کریں گے ایمان والوں کو کہ ایسے ایمان والے کہاں ہیں جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر ہی صحیح لیکن ایمان تو موجود ہو, تو یہ دیکھیں گے لوگوں کو کہ حممن قدم تحشو, ایسے لوگ یہ پائیں گے جو کہ جل کر راکھ ہو چکے ہوں گے, اور جسموں کے اعضاء میں سے کچھ اعضاء ایسے ہوں گے جو سلامت ہوں گے, یا اللہ تعالی اپنی مہربانی سے جس طریقے پہ چاہے گا ان کو علم سے نوازے گا, یہ معلوم کر لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں آ کر یہ سزا ملی. تو یہ ان ایمان والوں کو جنت سے نکالیں گے. فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَا, جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہی ہے نہر الحیا, یعنی زندگی کی نہر. آب حیات کا نام تو بہت سنا ہے لیکن جنت میں حقیقت میں آب حیات ملے گا, وہ نہر جس نہر میں ان کو داخل کیا جائے گا, اور اس نہر سے جب یہ نکلیں گے تو اس طریقے پہ نکلیں گے جس طریقے پہ ان کے جسم اب ایک نئی ساخت کی شکل میں پیدا ہو رہے اور بن رہے ہیں. اور شفاعت کی جن اقسام کو ہم نے پڑھا ان میں پانچویں قسم کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب جنت جانے والے لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور اپنے اپنے مقامات پر پہنچ جائیں گے تو رسول اللہ علیہ الصلات والسلام جنت میں بھی بعض لوگوں کے لیے شفاعت اور سفارش کریں گے. صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلات والسلام نے ارشاد فرمایا انا اول الناس یشفع فی الجنہ، جنت میں سب سے پہلے میں لوگوں کی شفاعت کروں گا. تو گویا کہ آپ علیہ الصلات والسلام کی شفاعت سے استغنا جنت میں بھی نہیں ہوگا، جنت میں بھی آپ علیہ الصلات والسلام کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی. اور جن کے لیے اللہ چاہیں گے، اللہ کا حکم ہوگا، آپ علیہ الصلات والسلام ان لوگوں کے درجات کی بلندی کے لیے جنت میں ان کے لیے شفاعت کریں گے. اور جن خاص لوگوں کی آپ علیہ الصلات والسلام شفاعت کریں گے، خاص لوگوں کی، ان میں آپ کے چچا ابو طالب شامل ہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلات والسلام سے پوچھا گیا کہ هل نفعت ابا طالب بشيء فانه قد كان يحوطك ويغضب لك، قال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. آپ علیہ الصلاة والسلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی وجہ سے ابو طالب کے عذاب میں کچھ تخفیف ہوئی، اس لیے کہ کان یحوطک ویغضب لک، وہ زندگی بھر آپ کا ساتھ دیتا رہا اور آپ کے لیے لوگوں سے لڑتا جھگڑتا رہا، تو اس حمایت نے اور اس طرفداری نے اور اس مدد نے اسے کوئی فائدہ پہنچایا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس چیز نے اسے اتنا فائدہ ضرور پہنچایا کہ اس کے عذاب میں یہ تخفیف ہوئی ہے کہ اگر میری وجہ سے اس کو فائدہ نہ پہنچتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا، جس کو در کے اسفل کہتے ہیں، اور جو خاص طور پہ منافقوں کے لیے بنایا گیا ہے. جس طرح سورہ نساء پانچویں سپارے کے آخر میں یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے اللہ تعالی کا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ، سب سے گھٹیا طبقہ، سب سے سخت عذاب والی جگہ، وہ خاص طور پہ منافقین کے لیے بنائی گئی ہے. تو فرمایا کہ یہ تو وہاں اس کو جگہ ملنی چاہیے تھی، لیکن میری وجہ سے یہ تخفیف ہوئی اس کے عذاب میں کہ وہاں سے اٹھا کے جہنم کی ایک ایسی جگہ اس کو لے جایا گیا کہ جہاں پہ اس کو جو عذاب ملتا ہے، اس عذاب کے بارے میں صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ ابو طالب کو جہنم میں آگ کے جوتے پہنا دیے گئے ہیں، اور آگ کے ان جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہے اور دماغ سے اس طریقے پہ آواز نکلتی ہے جس طریقے پہ ہنڈیا سے کسی چیز کے ابلنے کی آواز نکلتی ہے. جہنم میں سب سے کم عذاب یہ ہے، جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب یہ ہے کہ آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں. اور جب آپ سے پوچھا گیا ابو طالب کے حق میں شفاعت کے بارے میں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر عنده عمه ابو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتی یوم القیامہ فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت میرے چچا کو فائدہ پہنچائے, اور وہ فائدہ یہ ہوگا کہ جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس سے ان کو نکال دیا جائے گا, اور یبلغ کعبی, آگ ان کے ٹخنوں تک پہنچے گی, یغلی منہ دماغ, جس سے ان کا دماغ کھول اٹھے گا, لعلہ تنفعہ شفاعتی, امید ہے کہ میری شفاعت اس کو فائدہ پہنچائے گی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن اپنے اس چچا کے حق میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے, اور ارشاد فرماتے ہیں کہ لعلہ تنفعہ شفاعتی, امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ میری شفاعت چچا کے حق میں اللہ تعالی قبول فرمائیں گے. اور امام احمد